الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میں سب سے پہلے اپنے مخدوم گرامی حضرت مولانا میاں مظہر صاحب دان برکاتہم کا مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس فضاد کے زمانے میں اصلاح کا اجتماع فرمایا تاکہ فساد کی اصلاح ہو سکے, کیونکہ ہر چیز اپنے ضد سے دور ہوا کرتی ہے. اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے کیا جائے گا, اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے نہیں ہوگا. اور میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب دان برکاتہ ہوں کہ اندھیرے کو دوڑانے کے لیے ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, نور لے آؤ اندھیرا خود چلا جائے گا. کیونکہ قرآن مجید نے کہا ان الباطل کان زہوقا, باطل ہے ہی بھاگنے کے لیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج اسباب کا مقابلہ اسباب سے کرتے ہیں, تو جس کے پاس اسباب زیادہ ہوتے ہیں وہ جیت جاتا ہے. اگر اسباب کا مقابلہ مسبب الاسباب سے کیا جائے تو کبھی بھی اسباب نہیں جیت سکتے. اسی غرض کے لیے یہ اس ماحول میں جو آپ کے سامنے ہے ملک کا اور شہر کا, اس کے باوجود الحمدللہ ایسا کامیاب اجتماع اور لوگوں کا یہاں پر آنا یہ دلیل ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کیا امت میں طلب موجود ہے لیکن مصلحین کی کمی ہے. آج پوری دنیا میں کہیں آپ چلے جائیں مسلمانوں میں طلب موجود ہے, خدا طلبی ہے لیکن راستہ بتانے والا کوئی نہیں. اس لیے کہ جو راستے کے راہبر تھے وہ خود راستے کا علم رکھتے ہیں لیکن راستے پر چل کر نہیں دیکھا. جس کو میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں درد عشق کے حق بھی تم حاصل کرو لاش تم عالم ہوئے فاضل ہوئے, درد عشق کے حق بھی تم حاصل کرو لاش تم عالم ہوئے فاضل ہوئے, یک زمانہ صحبت با اولیاء جس نے پائی بس وہی کامل ہوئے. آج عالم منزل ہے لیکن بالغ منزل نہیں. جنہوں نے خود چل کر نہیں دیکھا تو دوسروں کو کیا بتائیں گے. جب نہیں دل میں کیف و مستی تو گنگناؤں کیا, جب نہیں ہے زخم جگر تو دکھاؤں کیا. میرے دوستو, قرآن مجید نے ہمیں خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو, یہ ہمارا ٹائٹل ہے جس سے اللہ نے ہمیں پکارا ہے. جب کوئی ابا اپنے بیٹے کو کسی نک نیم سے پکارتا ہے، نک نیم سمجھتے ہیں، ساؤتھ افریقہ والوں کی رعایت سے بات کر رہا ہوں، خوش ہو جائیں گے. یعنی اس کا کوئی ابا نام رکھ لیتا ہے چھوٹو، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سے کہا ہے یہ غلیم جو ہے یہ چھوٹو کیسے آیا یہاں پر، نام الغلیم بخاری کی حدیث ہے کہ چھوٹو سو گیا ہے، آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا نام الغلیم کیا چھوٹو سو گیا ہے، تو ایسا نام رکھنا کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، یہ میں نے دلیل ساتھ دے دی، ایسا نہ ہو کہ کوئی خوش فتوی جڑ دے. تو میرے دوستو کوئی ابا اپنے بیٹے کا جو نام رکھتا ہے پیارا کہتا ہے، کوئی لڈو کہتا ہے، کوئی اور نام لیتا ہے، وہ اس کو بہت پیارا لگتا ہے کیونکہ اس کے ابا نے اس کا پیارا نام رکھا ہے. اللہ نے ہمارا جو پیارا نام قرآن میں نازل کیا یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو، تم مجھے اس لیے پیارے لگتے ہو کہ تمہارے سینے میں ایمان ہے، تمہاری مٹی کے برتن میں ایمان ہے، اس لیے تمہاری مٹی قیمتی ہو گئی کہ ہمارے خطاب کے قابل ہو گئی، ہم نے تمہیں اس لیے پکارا ہے کہ تم اپنے اس مٹی کے برتن میں، کیونکہ زرف کی میرے شیخ فرماتے ہیں زرف کی قیمت مضروب کے ساتھ لگا کرتی ہے، زرف کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی، جیسا مضروب ہوگا ویسی قیمت ہوگی. میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں اگر تین شیشیاں دو دو روپے کی ہو، ایک میں ایک ہزار روپے تولے کا تر ہو، ایک میں ایک لاکھ روپے تولے کا تر ہو، اور ایک میں پیشاب ہو، تو اس قیمت ایک ہزار دو روپے ہو جائے گی، ایک لاکھ دو روپے ہو جائے گی، اور جس میں پیشاب ہوگا اس کی پہلی قیمت بھی ختم ہو جائے گی. اسی کو قرآن مجید نے کہا اولئک کل انعام بل هم اضل، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نما جانور ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہے. تو آج میرے آپ کی جو قیمت ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. یہ موتی ہمارے اس مٹی کے برتن میں پڑا ہے، ورنہ ہمارا برتن اور کافر کے برتن میں کوئی فرق نہیں ہے، ویسا اس کا ویسا ہمارا، لیکن فرق کیا ہے کہ ان کے سینے میں ایمان کا موتی نہیں، ہمارے سینے میں ایمان کا موتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے، اے میرے پیارو، اے میرے پیارو، اس خطاب نے ہمیں بتا دیا کہ ہماری قیمت کس وجہ سے ہے، ہماری قیمت بتا دی کہ ایمان کی وجہ سے قیمت ہے، ورنہ اور کسی وجہ سے نہیں ہے. ہم مالدار ہیں، ہم خوبصورت ہیں، دنیا کی اور دوسری کوئی چیزیں ہمارے پاس ہوں اس لیے قیمت ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا کہ پوری دنیا مل کر بھی اللہ کے ہاتھ مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے. میرے دوستو پوری دنیا بھی کسی کو مل جائے تو مکھی کے پر جتنی قیمت اس کی نہیں ہوتی، اور پوری دنیا کسی کے پاس تو ہے نہیں، دنیا کا کروڑوں بلکہ وہ حصہ جو کلکولیشن میں نہیں آ سکتا وہ میرے اور آپ کے پاس ہے. تو پھر اس بنیاد پر میرے آپ کی کیا قیمت ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ہم تمہارے باہر کے اعتبار سے قیمت نہیں لگاتے، ہم تمہارے اندر کے اعتبار سے قیمت لگاتے ہیں کہ تم اندر جو ایمان کا موتی رکھتے ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں یا الذین آمنوا اے ایمان والو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر لائے تو سب سے پہلے والد نے اعتراض کیا تھا، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں صحابی بن گئے، کہا ابو بکر یہ کس کو خرید کے لایا، شکل اور عقل کے اعتبار سے خریدنا تھا، شکل حسین ہوتی، رومی غلام بھی تو ملتے تھے مارکیٹ میں خوبصورت، آپ کہیں یہ رومی کون سے آج کے انگریز، یہی غلامی کی ہے ہماری انہوں نے. لیکن پھر ایسا ہی ہوتا ہے جب آقا غافل ہو جائے تو غلاموں کی حکومت آ جاتی ہے، تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں. آج اس لیے آئی کہ آقا غافل ہو گیا. میں انگلینڈ میں گیا تو ایک ساؤتھ ویل میں ایک جگہ پر مجھے دوست لے گئے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہاں پر عرب لوگ آتے تھے اور یہاں سے انگریزوں کو پکڑ کر لے جاتے تھے غلام بنانے کے لیے، جگہ دکھائی مجھے کہ ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ عربوں کی کشتیاں آتی اور یہاں سے جو بھی ملتے ان کو کشتی میں ڈالتے اور یہاں پر جو ہے مسلمان ملکوں میں لے آتے، کسی سے جوتا پالش کراتے، کسی سے لیٹرین صاف کراتے. لیکن جب آقا نے، آقا کی ڈور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، آج ہماری مثال اس پتنگ کی طرح ہے جس کی ڈور کسی ہاتھ میں نہیں ہے. جب پتنگ کی ڈور کسی ہاتھ میں ہوتی ہے تو کوئی تما نہیں رکھتا کہ اس پتنگ تک پہنچ سکے، کیونکہ وہ فضاؤں میں اڑتی ہے. اور جب ڈور اس کی ٹوٹ جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کی طرف لپکتے ہیں اور زمین پر گرنے سے پہلے نوچ کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں. آج چونکہ ہماری ڈور اللہ رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے، آج ہر چھوٹے سے چھوٹا کافر بھی اس بات کی تما رکھتا ہے کہ وہ ہم پر چڑھائی کر دیں. ورنہ پہلے ہزار بار سوچتا تھا کہ مجھے یہ، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے. تو کہا کہ رومی غلام لے آتا، خوبصورت لے آتا، کوئی پڑھا لکھا لے آتا، آکسفورڈ یونیورسٹی کا کوئی فارغ التحصیل لے آتا، کوئی تیرا دفتری کام کرتا، آفس چلاتا، تیری تجارت چلاتا. یہ کیا کالا بلال اٹھا کر لے آیا ہے؟ حسین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ابا اس کا رنگ تو کالا ہے لیکن اس کا دل گورا ہے. میں تو دل کی وجہ سے لایا ہوں کہ اس کا دل گورا ہے. اور دل کتنا گورا تھا، کتنا گورا تھا وہ زمانہ جس میں رخصت تھی کلمے کو چھپانے کی، اس میں احد احد کا نعرہ مارتے ہیں، مار کھاتے ہیں، نعرہ مارتے ہیں. کسی نے کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تو کلمے کو کیوں نہیں چھپا لیتا؟ کہا جب محبوب کا تذکرہ آتا ہے میں بے خود ہو جاتا ہوں، نام لینے پر مجبور ہو جاتا ہوں، میں مجبور محبت ہوں. نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دورے جان ہے. ارے دوستو آج ہم ذکر کرتے ہیں، میرے شیخ فرماتے ہیں ذکر کرتے ہیں، اول تو اس بات کی تما رکھتے ہیں کہ پہلی ضرب لگائیں اور ولایت کا پہلا قدم طے ہو جائے اور دوسری میں بالکل عرش تک پہنچ جائے. یہ بھی ایک وسوسہ اس لائن میں بہت آتا ہے. جبکہ حکیم الامت تھانوی فرماتے رحمت اللہ علیہ، فرماتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کہا کس سے بڑھ کر کیا اعزاز چاہتے ہو کہ مالک تمہیں یاد کر رہا ہے؟ کیا بدلہ چاہیے اور کیا بدلہ چاہیے؟ دوسری بات، ہم خود آڑ ہیں. ہمارے شیخ نے ہمیں واقعہ سنایا، میں سن 1980 سے حضرت کا غلام ہوں، جو سیکھا حضرت سے سیکھا، جو بات ہوگی حضرت کی ہوگی. وہ کہتا آپ حضرت کا، یہاں تو خیر اور ہے دوسرے ماحول میں بھی بات کرتے ہو، کہا جی آپ حضرت کی بار بار حضرت کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا وہ بیٹا جو اپنے باپ کا نام ہی نہ لے وہ کیسا بیٹا ہے؟ میرے شیخ نے فرمایا اپنے شیخ کا نام لینا ہر بات میں یہ صحابہ کی سنت ہے، ہر بات میں کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے شیخ نے فرمایا جو شیخ کا تذکرہ کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دین کا کام لیتے ہیں، زیادہ نسبت کا کام لیتے ہیں، اور جو تذکرہ نہیں کرتے تو ان سے زیادہ کام نہیں دیا جاتا. اور عجیب بات ہے، میرا تجربہ ہے کہ بعض مشائخ کی تقریریں دو دو گھنٹے کی ہوتے ہیں، لوگ بعد میں پوچھتے ہیں کہ یہ خلیفہ کن کے ہیں، اور ہم بیٹھتی بتا دیتے ہیں کہ ہم غلام کن کے ہیں. لوگ بعد میں آ کے ملتے ہیں جی حضرت کا غائبانہ ذکر سنا، پتا چلا کہ آپ حضرت کے غلام ہیں، تو محبت سے آ کر بعد میں ملتے. تو کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ تو میرے دوستو، تو فرمایا کہ ان کا باطن گورا ہے اس لیے میں نے خریدا ہے. تو قیمت انسان کے باطن کے اعتبار سے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان کا موتی جس کی وجہ سے میرا آپ کی قیمت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، یہ ایمان ہم نے تمہیں اپنی فضل کی بنیاد پر دیا ہے، تم نے محنتیں نہیں کی، ہم نے مفت میں تمہیں دے دیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے تمہیں ایمان دے دیا. میرے شیخ فرماتے ہیں صرف ہمیں نہیں دے دیا بلکہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے بھی ایمان کی ضمانت ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ہمارے دین پر ہوں گے. اب اس قیمتی موتی کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالی نے حفاظت کا طریقہ بتایا. فرمایا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان بچانا ہے تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا. تقوی ایمان کا محافظ ہے، تقوی سے ایمان بچتا ہے. تقوی کی مثال وہ باؤنڈری وال ہے جو میں اور آپ اپنے مکان کے ارد گرد بناتے ہیں تاکہ دشمن اور چور اندر آ کر ہمارے خزانے کو چوری نہ کر سکے. باہر کی دیوار کو مضبوط بناتے ہیں، کرنٹ چھوڑتے ہیں، پہرے دار بٹھاتے ہیں، رات کو خبر بھی لیتے رہتے ہیں کہ کوئی چور اچکا تو نہیں آ گیا. اور اگر ساؤتھ افریقہ کا ملک ہو یا انگلینڈ کا ملک ہو تو سینٹرل تھانے کے اندر بھی گھنٹی بج جاتی ہے کہ ان کے دیوار کو پھلانگنے کی کوئی کوشش کر رہا. صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں بھائی؟ میرے دوستو، کیوں یہ باؤنڈری وال پر اتنی محنت کیوں ہے؟ تاکہ اندر کا خزانہ بچ جائے. اللہ تعالی نے بھی ہمیں بتایا، ایمان والو، اگر ایمان بچانا ہے تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا. تمہیں گناہوں کی سرحد پر لڑنا پڑے گا، تمہیں تقوی کی باؤنڈری اپنے ارد گرد قائم کرنی پڑے گی. شیطان پہلے تقوی کی دیوار توڑے گا، تم اگر وہاں پر لڑنے میں کامیاب ہو گئے تمہارے کیپیٹل میں ایمان محفوظ رہے گا. تم دنیا سے جاؤ گے، ایمان کا موتی ساتھ لے کر جاؤ گے. اگر تقوی نہیں تو تمہارا ایمان ایسے باہر پڑا ہے. یاد رکھو، شیطان ہمارے ایمان کا دشمن ہے، اس کو یہ چوری کرنا ہے اور کچھ نہیں. یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے ماشاءاللہ صوفہ اکرام کا، تو آپ بتائیں، آپ جب یہاں آئے ہوں گے تو شیطان نے کسی کی گاڑی پنچر کی ہے؟ چلتے اسے پنچر کر دی ہو تو کیوں جا رہا ہے بھائی اللہ والوں کے اجتماع میں؟ کسی کو ٹوپی اتار لی ہو، کسی کو ڈنڈا مارا ہو، ایسا نہیں، بلکہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس اصل جگہ پر حملہ کرتا ہے. وہی آدمی مسجد آتے آتے سینما چلا جاتا ہے، نہ ہاتھ نہیں پکڑتا، کپڑے نہیں پھاڑتا، اس لیے کہ اس کو ان چیزوں سے دشمنی نہیں، اس پر اصل دشمنی ایمان کے ساتھ ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے، اب ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور جب تک زندہ رہتا ہے اس پر حملہ کرتا رہتا ہے. ہر وقت شیطان ہر وقت منہ جو رات پر حملہ آور ہے، ایک لمحے کے لیے بھی شیطان غافل نہیں ہے. لیکن ہم خدا سے غافل ہو جاتے ہیں جس نے ہمیں شیطان سے بچانا ہے. شیطان کا حملہ یہاں ہوگا جہاں ایمان کا موتی رکھا ہے، یہ باڈی پر نہیں ہے. اگر جان سے بھی مار دے، جان سے بھی اگر کوئی مر جائے، تب بھی اس کے ایمان کے موتی کو نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ شہادت کا مقام پا جاتا ہے. لیکن وسوسہ آئے اور پکا ہو جائے. ہمارے استاد مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے وسوسہ آتا ہے، پھر وہ شک بنتا ہے، اور پھر ایمان کے خلاف دوسرا عقیدہ بن کر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے شیطان کی. ویسے تھوڑی پناہ مانگی ہے، یوسوس فی صدور الناس، قل اعوذ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، چار باتیں چار فرمائی، پھر فرمایا کہ میں شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگتا ہوں، جبکہ اس سے پہلی صورت میں قل اعوذ برب الفلق کہہ کر کتنی چیزوں سے پناہ مانگی، ایک رب فلق کہہ کر تین چیزوں سے پناہ مانگ لی، اور یہاں چار باتیں کہہ کر ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی، بتانے کے لیے یہ شیطان کا زبردست حملہ ہے، وسوسے کا حملہ، کہ وسوسہ ڈالے گا اور پھر اس کو شک بنا کر اس کو کمر میں تبدیل کر دے گا. اور پھر وسوسے وہی میرے شیخ کہتے آیا کرتے ہیں جہاں اندھیرے ہوا کرتے ہیں، جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے شیطان حملہ کرتا ہے، پھر وسوسے اور شک بنا کر پھر ایمان سے نکال دیتا ہے. ابھی اس سفر میں حضرت والا کی نسبت سے، آسٹریلیا کے سفر سے میں کل واپس آیا ہوں، کتنے نوجوان ملے، دین داروں کے بچے، ان کے سوال دیکھ کر میں منہ دیکھتا رہ گیا، ایمان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ایمان کے خلاف، عقل استعمال کر رہے ہیں، عقل پر توڑ رہے ہیں، سائنس پر ایمان کو توڑ رہے ہیں. میں نے پھر ایک مثال سنائی حکیم الامت خان رحم اللہ سے، ایک پروفیسر صاحب نے کہا کہ عقل، شریعت کے احکام کو عقل پر دیکھنا چاہیے، پھر فیصلہ کرنا چاہیے کون سا لے کون سا نہ لے. حکیم الامت خان رحم اللہ نے عجیب بات فرمائی،
فرمایا تمہاری عقل کا حال سناتا ہوں، کیا ایک آدمی فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑا ہو، رکھا ہو جنازہ، تم یہ بتاؤ تمہاری عقل کیا کہتی ہے کہ وہ بالکل بے ضرر ہے یا نہیں؟ بولو بھائی آپ بھی کیا کہتے ہو؟ وہ تو بےچارا اٹھ بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں لا سکتا، مر گیا، ان کا بے ضرر کا رات سو کر دکھا دو گے اس کے پاس؟ بولو بھائی سو کر دکھا دو گے؟ تھوڑا تھوڑی دیر بعد وہم آئے گا یار اٹھ کر ہی نہ بیٹھ جائے، یا لاش زندہ نہ ہو جائے، زندہ لاش کا کوئی قصہ بچپن میں ایسے ناولوں میں جھوٹا لکھا ہوتا ہے، وہ زندہ لاش ہی نہ ہو جائے تو بھی صحیح کہہ رہا ہوں، یعنی ساری رات نیند نہیں آئے گی، کہانی سو تو نہیں سکتے، ہمارا کم بخت تیری عقل تو وہم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، شریعت کا مقابلہ کیسے کرنا؟ آج ہم پر وہم طاری ہو جائے ہماری عقل پیچھے رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے قصہ بیان کیا اس مشرک کا جو اپنی عقل میں اتنا ناز کرتا تھا کہ لوگ کہتے تھے اس کے دو دل ہیں، دو دل ہیں۔ تو جب غزوہ بدر میں مار پڑی اور جب دیکھا کہ پٹائی ہو رہی تو بھاگا، اس حال میں بھاگا کہ ایک جوتی ہاتھ میں تھی اور ایک پاؤں میں تھی، اور بغداد بھاگا جا رہا تھا اور استقبال کرنے والی خواتین کا وجوہ تھا، استقبالیہ میں بھی لیڈیز تھی، جب وہ استقبال انہوں نے کیا تو انہیں کہا عقل مند صاحب، ڈبل عقل والے، ڈبل عقل مند صاحب، یہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ جوتی تیرے ہاتھ پر، ایک پاؤں میں، ویسے دیکھتا ہے، اچھا نہیں مجھے پتا نہیں چلا۔ اس دن لوگوں نے کہا کوئی دو عقلے نہیں ہے، ڈنڈے کے سامنے دونوں عقلے غائب ہو گئی۔ اس لیے ہمارے استاد مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ نے ہمیں واقعہ سنایا، حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے اور مسلم بھی تھے دارالعلوم دیوبند کے، عجیب اللہ والے انسان تھے۔ حضرت نے ان کا اپنا واقعہ بھی لکھا، عشاء کی نماز کا واقعہ لکھا ہے کہ میں اپنے بھائی کو پہلے نہیں پہچانتا تھا کہ اللہ نے کون سا مقام دیا ہے۔ ایک دن میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا بھائی کے پیچھے، تو بھائی قیامت کے آیات پڑھ رہے تھے، جو میں نے تکبیر باندھی تو سامنے قیامت کا منظر نظر آیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ والا پہلے بے ہوش ہوا، پھر ساتھ والا بے ہوش ہوا، پھر میں بے ہوش ہو کے گر گیا، اور حضرت وہ آیت بار بار پڑھ رہے، ہم سب بے ہوش ہو کر گرے پڑے، ہمیں ہوش آیا، جلدی سے جا کر وضو کر کے دوبارہ آئے تو بھائی نے رکو کیا، اس دن پتا چلا کہ اللہ نے کون سا مقام دیا ہے، وہ چیز جو مانوی حیثیت رکھتی ہے ان حضرات کے سامنے وہ مجسم ہو جائے گا۔ اور ان کا اہتمام کا قصہ بھی لکھا ہے، حضرت کہا کہ ایک بار دو آدمی کہا کہ چندہ دینا ہے، چندہ دینا ہے، یہ مولویوں کے لیے چندہ بڑا خطرناک ہے، لیکن چندہ اس کو پھیرو رندا یہ ہے بڑا گندا، لیکن کیا کریں، لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں عزت نفس اور عظمت دین کے ساتھ دین کی خدمت کرو، ورنہ ہم پر فرض نہیں ہے، کوئی ریڑی لگا لو آلو بیچو کوئی بات نہیں، روٹی کمانا تو فرض ہے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے، مدرسہ چلانا فرض نہیں ہے دین کو ذلیل کر کے، لیکن یہ بات آسانی سے سوم میں آنے والی نہیں ہے، اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائے گا تو سوم میں آئے گی۔ تو دو آدمی چندہ دینے کے لیے آئے، حضرت دفتر کو تالا لگا چکے، فرمایا بھائی وقت ختم ہو چکا ہے اور مجھے ابھی اس وقت قیلولے کا وقت ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، آپ شام کو تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ چلے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک مدرسے برامدے کی دیوار کے پیچھے ایک طالب علم چھپ رہا ہے، جیسے حضرت آ رہے تو ایسے ایسے ہو رہا ہے، لیکن حضرت نے دیکھ لیا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا ادراک اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دوسرے غور سے جو چیز دیکھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، اللہ والے اچٹتی نظر میں سمجھ جاتے ہیں کتنے پانی میں۔ فرمایا اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو۔ میرے شیخ نے فرمایا ایک دفعہ میں انگور لے رہا تھا تو ایک مسٹر آئے اور چھیڑنے کے لیے، چھیڑ چھاڑ بھی تو مولویوں سے لوگ بہت کرتے ہیں، بعد میں پھر بھاگتے ہیں، کہتے نہیں یہ مولوی لوگ جو دہشت گردی پر اتر آتے، بھی چھڑا کیوں تھا تم نے؟ تو وہ آ کر حضرت تو کہنے لگے ایسے منہ کر کے، مولانا صاحب مولوی حضرات بھی انگور کھاتے ہیں؟ تب نے فرمایا کیا پھر لنگور کھاتے ہیں؟ اس نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, انہوں نے کہا کوئی اور چیز ہی نہ بنا دے, مولوی صاحب فتوا دے دے یہ لنگور ہے تو دنیا یقین بھی کر لیتی ہے. وہ کہا میں انسانوں کا نہیں, مولوی صاحب کا فتوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ شریعت کی رسی جو ہے یہ ریشم کی رسی ہے, ہاتھ لگاؤ بڑی نرم ہے لیکن ہاتھی کے پیر میں فٹ ہو جائے چھڑا نہیں سکتا. نرم ریشم کی طرح ہے. تو حضرت نے فرمایا, ہر فرمایا طالب علم کو دیکھ فرمائے تو آؤ. وہ بیچارہ نکل کر آ گیا, کانپ رہا ہے, چھوٹے درجے کا طالب علم تھا. ہر نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ حضرت میرے والد صاحب بیمار ہے, چھٹی لینی تھی لیکن آپ نے ان دو آدمیوں کو ڈانٹا تو میں بھی ڈر گیا. میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ناراض ہو, مجھے چھٹی چاہیے تھی. تو فرمایا کہ نہیں نہیں آؤ میرے ساتھ آؤ بھائی, ہم تو تمہاری خدمت کے لیے. دفتر کھولا اور اس کی چھٹی کی درخواست کے اوپر دستخط کیے, پرچی بنا کر اس کو دی. کہا کہ بیٹا ہم تو تمہاری خدمت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ. وہ پیسے کا معاملہ تھا, اگر ہمارا رزق ہوگا آ کر رہے گا لیکن تمہاری خدمت نہ کریں گے, کہیں اللہ پوچھ لیں ہمارے مہمانوں کی اور میرے رسول کے مہمانوں کی خدمت کیوں نہیں کی. ہم نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بارہا دیکھا کہ کوئی طالب علم دیر سے آیا, رات کو عصر کے بعد روٹی تقسیم ہو گئی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر سے روٹی کھایا کرتے تھے, مطالعہ پہلے کرتے اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد مطالعہ, پھر آخر میں کھانا کھاتے. ہم لوگ مغرب کے بعد کھا چکے ہوتے. فریجوں کا تو رواج ہی نہیں تھا, بجلی نہیں تھی اس وقت, تو بہت بعد میں بجلی آئی. تو والد صاحب کا ہی سالن ہوتا جو والد صاحب کے سامنے رکھا ہوتا, تو وہ طالب علم آتا تو دیر سے گھر سے آیا ہے, خاص طور پر ہفتے کی جمعے کی شام کو دیر سے پہنچتے بستی سے, تو آتا کہتا جی چھوٹا طالب آتا بی بی جی ہماری والدہ کو بی بی جی سالن نہیں ملا, آپ مجھے سالن دے دیں. روٹی تو مل گئی ہے سالن نہیں ملا. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ پنجابی زبان نہیں سمجھتے تھے. یہ عجیب بات ہے, بے زبانی کے 50 سال خدمت کیے صرف بزرگوں کی تعلق کی وجہ سے. یاد رکھو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت سے ہمارے والد صاحب اور حکیم الامت تھانوی بھی رحمت اللہ علیہ کی بھی زیارت کی تھی. تو والد صاحب وہ بات کر رہا, والدہ کہتی بھائی سالن تو نہیں ہے گھر میں, کوئی چیز گھر میں نہیں ہے. فرماتے اپنی ذات کے لیے ہم مسئول نہیں, ہم ان کے لیے مسئول ہیں. فرمایا کرتے تھے میرے دوستو یہی اللہ والوں کی شفقتیں ہیں, آج دین زندہ ہے. تو حضرت کے بارے میں ہمارے استاد مفتی ولی صاحب رحم اللہ نے فرمایا کہ رات کو قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے, تلاوت کرتے کرتے ایک آیت کے بارے میں دل میں اشکال پیدا ہوا. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب اشکال پیدا ہوا تو تفاسیر دیکھی جو متداول تفاسیر تھی, جواب نہیں, پریشان ہو گئے. سردی کا موسم ہے, رات کا وقت ہے, آدھی رات گزر چکی ہے, سردی کا موسم ہے. لال ٹین لی اور اپنی لحاف اپنے اوپر لپیٹا اور ڈنڈا ساتھ لیا, دیوبند سے 20 میل گنگوہ پیدل تشریف لے گئے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے کہ اگر مجھے آج رات موت آ گئی, اللہ تعالیٰ پوچھے گی اس آیت کے بارے میں تیرے دل میں سوال کیوں تھا, میں کیا جواب دوں گا. وہاں پہنچے تو تہجد کا وقت تھا. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نابینا ہو چکے تھے اور وضو فرما رہے تھے. حضرت سلام کیا مفتی صاحب نے, یاد رکھو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑے سریع الحس تھے, بلکہ نور باطن سے دیکھا کرتے تھے. عجیب بات ہے, کہتے ہیں اتنی بڑی مجلس ہوتی اور کوئی چھوٹا بچہ آ کر پیچھے بیٹھ جاتا, حضرت نابینا ہوتے فوراً فرما دیتے مجلس میں کوئی بچہ آیا ہے. تو کہتے ہیں جی ہاں بچہ آیا ہے. کہتے ہیں حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جب بچہ سانس لیتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ بچے کا سانس ہے. یہ ہے فراست ایمانی, ینظر بنور اللہ. فرمایا مفتی صاحب کیسے آئے؟ حضرت تہجد کا وضو فرما رہے تھے. کانوں کی شاید کے بارے میں دل میں یہ اشکال آیا تو وضو کرتے کرتے ہی جواب دے دیا, بھائی اس کا تو یہ جواب ہے. فرماتے فوراً میرا سینہ کھل گیا, مجھے ایسے لگا جیسے نور میرے قلب میں آ گیا ہو اور بالکل روشن ہوگی اس آیت کے بارے میں, بالکل جو ہے ایمان روشن ہو گیا. میں نے کہا حضرت اجازت دیجئے مجھے واپس جانا ہے اور سبق کا ٹائم بھی ہو جائے گا. فرمایا بھائی ناشتہ کر کے جاتے, کہا کہ حضرت اجازت دے دیں. فرمایا اسی وقت واپس آئے, راستے میں فجر پڑی اور جب پہنچے تو درس جو ہے درس کا ٹائم شروع ہو چکا تھا, سیدھے دار الحدیث میں جا کر سبق پڑھانے لگے. تو میرے دوستو اللہ نے جو ایمان کے بعد تقوی کا حکم دیا ہے یہ ایمان کی حفاظت کے لیے دیا ہے, کیونکہ تقوی جو ہے وہ باہر کی سرحد پر لڑا جاتا ہے. آنکھ گناہ کرنا چاہتی ہے آپ روکتے ہیں, کان گناہ کرنا چاہتا ہے آپ روکتے ہیں, ہاتھ گناہ کرنا چاہتے ہیں آپ روکتے ہیں, پاؤں گناہ کرنا چاہتے ہیں آپ روکتے ہیں, زبان گناہ کرنا چاہتی ہے آپ روکتے ہیں. یہ سرحد ہے, یہاں پر اگر آپ لڑائی لڑتے رہیں گے کبھی گرائیں گے کبھی گریں گے, شیطان حملہ کرے گا کبھی تقوی توڑے گا. پھر تم توبہ کر کے تقوی کی اس دیوار کی مرمت کرو گے. اگر پوری زندگی اس تلاش اور خراب میں رہو گے ایمان کیپیٹل میں بالکل محفوظ رہے گا. سر مولا جال کے روح فرمایا اندر ہی رہے می تراشو می خراش تا دم آخر فارغ مباش, کہ آخر دم تک تراشو خراش رکھنی پڑے گی. لوگ کہتے جی کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ بس یہ محنت نہ کرنی پڑے گناہ ہی نہ ہو. مجھے ایک دوست نے کہا حضرت ایسا وظیفہ بتا دو کہ گناہ ہی نہ ہو تقاضا ہی نہ آئے. میں نے کہا جنت لینی ہے یا نہیں؟ تو جنت تو لینا, کہ فرشتوں کو تو جنت نہیں ملنی. آپ تو فرشتہ بننا چاہتے ہیں, ادھر سے حوروں سے لپٹنے کا بھی شوق ہے, تو میاں اس کے لیے کچھ محنت بھی کرنی پڑے گی. کیوں بھائی حضرات علماء کرام موجود ہے, کہیں فرشتوں کو حورے ملنے کا ذکر ہے؟ لے میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہم ہی میں سے رسول بنایا, اگر جبریل سلام آ جاتے اور صحابی جا کر کیسا کہ میری بیوی بہت بیمار ہو, کہتے ہیں بیوی کیا ہوتی ہیں ہوئی بیوی, بیوی کون ہے اس کے بیمار ہونے سے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ من انفسکم احسان جتا ہے تم ہی میں سے بنایا, جو تمہارے درد کو محسوس کرتا ہے, تمہاری بھوک کو محسوس کرتا ہے, تمہاری پیاس کو محسوس کرتا ہے, تمہارے غم کو محسوس کرتا ہے. جس کیوں یہی غم اور بھوک پیاس ہمارے پیغمبر پر بھی آتی ہے. صحابی اپنا پیٹ دکھاتے ہیں, ایک پتھر بندہ ہے پیغمبر دکھاتے ہیں, دو پتھر بندے ہیں صحابی جذبے میں آ جاتے ہیں. اگر پیغمبر دو پتھر باندھتا ہے تو ایک پتھر بھی نہیں باندھ سکتا, بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں. اگر پیغمبر فرشتہ ہوتا تو بتائیے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے, وہ ہمارے معاملات کو کیسے سمجھتا؟ انہیں فرما لقد من اللہ علی المؤمنین اس بات افیم رسول من انفسہم, ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا ہے جو تمہارے درد و غم کو پہچانتا ہے, جو محبت کے جذبات کو بھی جانتا ہے کہ محبت کیسے کرنی چاہیے. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے لوگوں تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے, میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. جب میرا محبوب میرے گھر میں آتا ہے, اور آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے, سن لو بعض صوفیوں کو میرے شیخ فرماتے ہیں عرش پر پہنچ جاتے ہیں, مسجد سے آئیں گے جو لمبی ساری تسبیح جو زمین سے لگ رہی ہو یا بہت لمبی ہو تو آدھی گردن میں ڈالنی پڑتی ہے, وہ تسبیح کر رہے ہیں بس ایسے آ رہے ہیں تو سب ڈر جاتے ہیں, پتہ نہیں عرش ابھی تک عرش اتر ہی نہیں کون سی زمین پر چل رہے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں کون پیغمبر کی سنت پر عمل کرے گا؟ کیا وہ کرے گا جو پوچھ مچھے ایسے کرتا ہوا آتا ہے روب ڈالتا ہوا, تب بھی بچے ڈر جاتے ہیں کہ گھر میں کوئی شیر آ گیا, شوہر اور ربا نہیں آیا کوئی شیر آ گیا ہے, جانور آ گیا ہے. اور صوفی جو ہے وہ مراقبے میں رہتا ہے. اب بتائیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے جنازے پر آتے ہیں لیکن گھر آتے ہیں تو مسکراتے آتے ہیں, سارے غم کو اپنے دل پر برداشت کرتے ہیں, اپنے بیویوں پر غم نہیں. وہ کہتے آج مجھے ٹینشن ہے, ہٹ جاؤ آج تو مجھ سے بات نہ کرے ایسے, مجھے بہت ٹینشن ہے. بیوی کے دو چار تھپڑ لگا دیے, بچوں کو بھی مارا کیونکہ آج ابا کو بہت ٹینشن ہے. بھائی ٹینشن کا علاج میں انگلینڈ گیا کل, یہ یورپ والوں کو ٹینشن بہت ہوتی ہے, جس کو ملو گے آپ کو یہ الگ ٹائم سے وہ ایک ہی بات کرے گا. ٹینشن بہت ہے. میں نے کہا ٹینشن کا علاج تو ایک ہی ہے, کیا؟ اٹینشن رہو. کیا رہو؟ اٹینشن. اور پھر یہ شعر سنا دیا, جو غم ملا غم جانا بنا دیا. حکیم الامت تھانوی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی بیوی پر اس کا شوہر ظلم و ستم کرتا ہے, وہ ذاتی کا اپنے اس غم کو اللہ کا محبل کر دے, اسی غم میں اللہ اس کو اپنی ولایت اور دوستی عطا فرما دے. ولایت اور دوستی کے لیے مجاہدہ ہے اگر اس پر یہ آیا ہوا ہے, لیکن اس کو پھیرنے کی ضرورت ہے کہ جو غم ملا غم دانا بنا دیا, اللہ میں روزگار کو آسان بنا دیا. بیوی سے اگر تکلیف آئے اللہ کا پھیر دے. دینا کہے کہ اس کے لیے اب کیا کریں جی, کیا کریں, جب اللہ کا پھیرے گا وہی تکلیف اللہ تعالیٰ اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دیتے. بہت سے اللہ والوں کی بیویوں نے ان کو اللہ والا بنا دیا. میرے شیخ کو کہتا جی بیوی بڑی یوں ہے بڑی یوں ہے, فرمایا تم تو جلدی ولی بن سکتے ہو, جلدی ولی بن سکتے ہو, ذرا ایئرپورٹ کے اوپر دوڑا, جلدی ولی بن سکتے ہو. شمیم صاحب نے زور سے سبحان اللہ کہا ہے, انداز میں کالا کالا ہے. سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ, یہ دو واقعات تو میرے شیخ سے میں نے سنے, آپ حضرات نے بھی سنے ہوں گے. یہ تیسرا واقعہ بھی حضرت کی برکت سے کہیں نظر پڑا. سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے, جن کے لیے کرامتن قبر مبارک سے ہاتھ بھی نکلا تھا. حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے, 7000 حجاج اس وقت اس کے شاہد تھے, لیکن خشکوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, خشک لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. خشکوں کا علاج تو کچھ اور ہے. ہمارے حضرت نے بتایا کہ مدرسہ سولتیا کے ایک محتمیم صاحب تھے, یعنی اس وقت جو محتمیم ان کے دادا, تو وہ ہاتھ میں تسبیح لے کر جو ہے وہ جایا کرتے تھے حرم شریف میں, تو ایک خشک ان کے پیچھے لگ جاتا, حاضی بدا حاضی بدا حاضی بدا. وہ حضرت جو ہے وہ چپ چاپ کچھ نہیں کرتے تھے. کئی دن ایسے ہو گئے, تو ایک دن جو ان کو غصہ آیا تو پکڑ کر نیچے گرا لیا, دو چار کہتا ہے انتا ایدن بدا, تو بھی بدت ہے, ماں کنتا بھی زمانے رسول اللہ, تو سنا زمانے میں کب تھا. حضرت نے فرمایا, اس کے بعد وہ فرماتے تھے کہ وہ مجھے دیکھتا تو دوسری طرف ہو جاتا کہ یہ تو یار میں تو صرف زبان سے بدت کہتا ہوں, یہ تو ماشاءاللہ بدت مٹانے کا بھی جذبہ رکھتے ہیں. تو میرے دوستو, تو سیدہ کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک تاجر نے خواب دیکھا, اس کو حضرت سے مناسبت نہیں تھی. ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے, اللہ والوں سے مناسبت نہیں ہوتی, خاص راستہ ہے. تو انہیں خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قرب میں فی مقد صدق عند ملیک مقتدر جو آیت ہے اس کے مطابق اللہ کے قرب میں تشریف فرمائے. تو اس کو بڑا اعتقاد ہوا, انہوں کو ہو تو بہت بڑے آدمی ہیں ہمارے شہر میں اور میں اتنا غافل. تو فوراً زیارت کے لیے بھاگا. وہاں گیا تو حضرت کے قیلولے کا وقت تھا, مجلس ختم ہو چکی تھی, حضرت آرام کے لیے اندر تشریف لے گئے تھے. تو وہ سب خدام بھی سو رہے تھے خانقاہ میں, وہ سیدھا ہی چلا گیا اور حضرت کے خاص کمرے میں گھس گیا. تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ حضرت کرسی پر دوسری طرف منہ کر کے تشریف فرما ہے اور بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں چمٹا ہے. چمٹا سمجھتے ہو؟ یہ چمٹا اب تو چونکہ سوئی گیس آ گئی اس کا سمجھانا بھی مشکل ہو گیا. وہ چمٹا ہوتا ہے انگارہ پکڑنے کے لیے, وہ چمٹا ہوتا ہے آگے سے ایسے دو بنے ہوتے ہیں اس کے, وہ چمٹا ہوتا بھی کالا بالکل, وہ دھوئے تو وہ کندھے پر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مارتی اور کہتی آپ نے فلانا کام نہیں کیا, آپ نے فلانا. حضرت چپ کر کے, اور کپڑے بھی حضرت قصہ ہو گئے, تو چپ چاپ پیچھے واپس آیا اور وہ جتنے صوفی سو سب گڑا اٹھا, صوفی اٹھو صوفی ہو, تم کیسے مرید اور پیر کی پٹائی ہو رہی ہے, تم سو رہے ہو, پیر صاحب کے اندر پٹائی لگ رہی ہے اور تم سو رہے ہو. تو سب کہنے لگے جی تو روزانہ ہوتا ہے جی, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں جی, ان کا مسئلہ کیا ہے. وہ جیسے صوفی تھے, جیسا ان کا مزاج تھا یا جیسا ان کا دماغ تھا, بیچاروں نے اپنے بھولے پن سے جواب دیا کہ دراصل حضرت کا مہر ہے 5000 دینار, 500 دینار. اور اتنے دینار نہ حضرت دے پائے نہ جان چھوٹے، حضرت تو پھنسے ہوئے 500 دینار سونے کے حضرت نہیں دے سکتے، مہر بڑا باندھا ہوا ہے اس لیے بس کیا کرے، وقت گزارنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے بھائی آج کا کھیل ہے، شہر گیا، شہر میں تاجروں کا اجتماع کیا کہ یار میں نے خواب دیکھا اور اتنے اونچے مقام پر ان بزرگوں کو دیکھا، لیکن گھر میں یہ حال ہے کہ چمٹے کے ساتھ بیوی پیٹ رہی ہے، ان کے مہر کا مسئلہ اگر مہر اگر ادا ہو جائے تو اس کو طلاق دے کے فارغ کر دیں، جان چھوڑ جائے، چلو اس جان چھڑائی چندے میں حصہ ڈالو۔ اب لوگوں نے کسی نے 100 دیے، کسی نے 50 دیے، وہ کرتے کرتے 500 درہم ہو گئے، دینار ہو گئے۔ اثر کے بعد بڑی خوشی خوشی تھیلی میں لے کر اثر کے بعد پہنچا، حضرت کی مجلس لگی ہے، انوار و برکات ہیں، معرفت و علوم بہ رہے ہیں اور لوگوں پر ایک وجد اور کیسے تاری حیران ہو گیا کہ وہاں پر کیا منظر ہے اور یہاں پر کیا شان ہے۔ خیر جب مجلس ختم ہو گئی مغرب سے پہلے تو قریب آ کر بیٹھ گیا اور وہ جو دینار تھے وہ حضرت کے سامنے رکھ دیے، فرمایا حضرت یہ 500 دینار ہیں۔ تو حضرت نے سننے سے پہلے فرمایا کیوں لائے ہو؟ کہا کہ حضرت اپنی بیوی کا مہر ادا کر دے۔ حضرت سمجھ گئے، ہم نے فرمایا اگر بیوی کی عزا پر صبر نہ کرتا مقام پر تو مجھے کبھی خواب میں نہ دیکھتا، اگر مجھے یہ مقام ملا ہے اس عورت کی عزا پر صبر کرنے کی وجہ سے میں طلاق دے دوں، اگر اس کی شادی نہ ہوگی تو کیسے وقت گزارے گی، شادی ہو جائے گی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوگی تو میں کیوں نہ برداشت کر لوں۔ آج انسان اپنی مصیبت دوسروں پر ڈالتا ہے تاکہ میں بچ جاؤں، میرے دوستو یہ مومن نہیں ہے، مومن تو دوسروں کی تکلیفیں لیتا ہے نہ کہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ تو فرمایا اتق اللہ، تقوی اختیار کرو، گناہ سے بچنے کے لیے محنت کرو، مجاہدہ کرو۔ آج بتائیے کس چیز کا مجاہدہ ہے؟ دیکھیے بغیر مجاہدے کے مولا ملنے والا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، مجاہدہ کرو گے تو اپنا راستہ بتائیں گے ورنہ نہیں۔ اب کھانے کا مجاہدہ نہیں، پینے کا مجاہدہ نہیں، کپڑوں کا مجاہدہ نہیں، آج کوئی وہ مشاہدہ نہیں ہے جو امام غزالی کے زمانے میں تھا، جو عبد القادر جیلانی کے زمانے میں تھا۔ آج اگر مشاہدہ ہے، گناہوں کا مشاہدہ ہے، آج گناہ کرنا چاہتی ہے تو بچانے پر محنت کرتا ہے، کہاں گناہ کرنا چاہتے ہیں، آج گناہ سے بچنے کا مشاہدہ ہے۔ اگر تو کوئی بھی مشاہدہ نہیں کرے گا تو مولا کو کیسے پائے گا؟ یہ ہمارے شیخ عارف اللہ حضرت شاہ کی صاحب دان برکات ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آج ہمیں مجاہدہ دے دیا کہ نظر بچاؤ۔ تو کہ دیندار بھی، ابھی میں آسٹریلیا گیا، میں نے یہ مضمون بیان کیا تو لوگ حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگے کہ آپ کس ملک میں آئے اور پاکستان کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن پاکستان والوں کے لیے اترا ہے، تمہارے لیے نہیں اترا۔ کوشش تو کرو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ بہو بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی دو دبا لے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ تقوی کا رکھنا ایسی ہے جیسے باوضو رہنا، ہم نے حضرت سے سنا اس وقت 80 کی دہائی میں، تقوی سے رہنا ایسے جیسے باوضو رہنا۔ تو کیا مطلب؟ وضو ٹوٹتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے لیکن فوراً نیا وضو کر لیتا ہے، درمیان میں وقفہ نہیں چھوڑتا۔ یہاں بھی تقوی ٹوٹے فوراً توبہ کر لے تو قیامت دن ایسا ہوگا جیسے تقوی ٹوٹا ہی نہیں۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ ابھی آنے سے پہلے ایک نوجوان مجھے ملا میلبرن میں، اسپیشل ملنے آیا کہ میں نے آپ کا فلاں بیان سنا، آپ نے نظر پر بیان کیا اور واقعی ہم نے پہلے غور نہیں کیا۔ آج میرے پاس ایک دوست آیا، کہا جی پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا لیکن جب سے مجلس میں آپ کی آنے لگا ہوں یا بات سننے لگا ہوں تو میں ڈاکٹر ہوا بھی یہ مجاہدہ محسوس ہوتا ہے، پہلے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا پہلے میرے شیخ سے نے یہ بات فرمائی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی جب گناہوں کی زندگی میں تو عورتوں کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا تھا، اب پاس سے بھی گزر جائے تو دل دھڑ دھڑ کرنے لگتا ہے۔ تو میرے شیخ نے پتا کیا کہا تھا؟ میرے شیخ نے فرمایا تھا پہلے دل پر فالج گرا ہوا تھا اس لیے اس کو ادراک نہیں ہوتا تھا، اب ذکر کے نور سے زندہ ہو گیا، تو زندہ کو تو چونٹی کاٹو گے تو وہ تو بیچارہ دل بلائے گا نا. حضرت مولانا یوسف الجہانوی شہید رحم اللہ سے کہنے حضرت بہت اب بسوں سے آنے لگے، جب سے نماز شروع کی پہلے نہیں آتے تھے، تو فرمایا وہ پہلے سے ساری گند موجود تھا، اب روشنی آئی تو پتا چلا بھی گند اندر پڑا ہوا ہے، پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. کہا کہ آپ نے مضمون بیان کیا تو میں جس دفتر میں کام کرتا ہوں میں دفتر کا بڑا ہوں اور ساری نیچے لڑکیاں کام کرتی ہیں، اب آپ کے مضمون سنے تو فکر پیدا ہوئی، اب اسے کیسے بچا جائے، وہ تو آتی ہیں اور یہ انگریزوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہ کرو تو اپنی توہین بھی سمجھتی ہیں. کہا کہ بہت سوچو بچار کے بعد بھی ایسا بچنا تو مشکل ہے، نظر نظر بچائی تو کہنے کی سر کیا بات ہے، کوئی ایسا ہو گیا ہم سے، کیا کوئی خطا ہو گئی ہے، آپ ہمیں لفٹ نہیں کراتے. پھر یہ باتیں شروع ہو جاتی پیار محبت کی، اور خطرناک ہے. کہا میں نے اللہ نے میرے دل میں ڈالا، میں نے کیا کیا کہ اپنے ہی اس کرسی میز دیوار کی طرف کر لی اور سارا جو کمپیوٹر آگے لگا لیا. میں نے کہا مجھے پیچھے سے پھیلے پکڑایا کرو، کیونکہ پھیلے دینا مقصود ہے، تمہیں دیکھنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ میرے کمپیوٹر کے کام میں ذرا ڈسٹرب ہوتا ہوں، زیادہ پیچھے سے پھیلے. کہا میں دو دن سے یہ کر رہا ہوں، الحمدللہ پورے دن میں ایک نظر بھی میری اب خراب نہیں ہوتی، اللہ آپ کو جزائے خیر. شیخ فرماتے ہیں دوست اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھاس ملنے کے وہ آپ خود بتلاتے ہیں، کوشش تو کرے. تو فرمایا کہ تقوی اختیار کرو ایمان بچے گا، اور تقوی کیسے آئے گا، کونوا صادقین، کہ ہمارے سچوں کے غلام بن جاؤ، ہمارے سچوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو. اسی مقصد کے لیے اجتماع ہے، صحبت کی اہمیت کے لیے اجتماع ہے. میں آسٹریلیا گیا، میں نے پہلی تقریر کی، لوگوں نے سوال کیا کہا یا دین کا ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے، آپ کس بات کی دعوت دینے آئے ہیں؟ میں نے کہا تم سب نے ایم اے کیا، ہم نے پی ایچ ڈی کرانے آیا ہوں. کہا مولا یا نہیں، میں نے کہا پی ایچ ڈی رہ گئی آپ کی، لہٰذا کالج یونیورسٹی کا کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے بولو. میں کہ ابھی تک تم نے ایم اے کی ڈگریاں دیکھی یا میٹرک کی، اب پی ایچ ڈی کی ڈگری ذرا کر کے دیکھو، پھر تمہاری تبلیغ تبلیغ ہوگی، تمہاری تصنیف تصنیف ہوگی، تمہاری تحریر تحریر ہوگی، تمہاری تدریس تدریس ہوگی. جب تعلق ماننا کو لے کر اور مقام احسان کو لے کر تم تبلیغ کرو گے، تصنیف کرو گے، تقریر کرو گے، لوگوں کے دل کہیں گے یہ کیا بات ہو رہی ہے، دل پر اثر ہوگا، یہاں تک کہ زبان بھی نہ سمجھتا ہوگا پھر بھی کہے گا میرے دل میں کیف و مستی آ رہی، عشق بے زبان ہوا کرتا. اس لیے حضرت شاہ مولانا شاہ بر الگ صاحب دان برکات ہمارے دادا پیر فرمایا کرتے تھے، فرمایا تین شعبے ہیں بڑے، ایک ہے وجود اعمال، یہ مدارس سے ہوتا ہے وجود اعمال، مدرسے سے پتہ چلتا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، منہیات اور معمورات کا پتہ مدارس سے چلتا ہے، یہ ہے وجود اعمال. اور ایک ہے نشر اعمال، نشر اعمال تبلیغ کے ذریعے ہوتا ہے کہ دوسروں تک پہنچائے جاتے ہیں. ایک ہے قبولیت اعمال، قبولیت اعمال خانقاہ سے ہوتا ہے کیونکہ خانقاہ میں اخلاص پیدا کیا جاتا ہے. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی آئے، جو احرار کے اس وقت صدر تھے، حضرت تصنیف فرما رہے تھے، کہا کہ مولانا زکریا ایک سوال کر رہے ہو، یہ تصوف کیا چیز ہے؟ آپ تین دن تک اس کا جواب سوچیں اور تین دن کے بعد پھر میں آپ سے آ کر اس کا جواب لے لوں گا. تو حضرت نے فرمایا، حضرت شیخ الحدیث صاحب فرمایا مولانا جواب ابھی لیتے جاؤ، تین دن تک اس پر سوال تم سوچ لینا، اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے اور اس کی اختتام ان تعبد اللہ کا نطرا پر ہوتا ہے، یعنی اس کی ابتدا اخلاص سے ہوتی ہے اور تصوف کی انتہا مقام احسان پر ہوتی ہے. آپ اس پر تین دن سوال سوچ لیں. تین دن کے بعد واپس آئے، کہا مولانا میں نے بہت غور کیا، یہ تو عین شریعت ہے، تو عین شریعت. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں اللہ والوں کے پاس علم لینے نہ ہو، ہو سکتا ہے علم تمہارے پاس زیادہ ہو، علم لینے نہ ہو، کیا کیا لینے آؤ، کیفیات ثانیہ لینے آؤ کہ تمہیں کیفیت مل جائے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضوری کی کیفیت، پھر تمہاری دو رکعت دوسروں کے ایک رکعت سے زیادہ افضل ہوں گی. یہ ہے کونوا صادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو. لیکن آج کیونکہ مجمع خاص ہے اور میں اب بیان کو تھوڑا لپیٹ بھی رہا ہوں کہ ہم اللہ اپنے شیخ سے اور بزرگوں سے ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا. حضرت شیخ سے جو اس 30 سال میں ہم نے جو باتیں سنی اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں. 4 چیزیں ہیں جن میں کوتاہی کی وجہ سے ہمیں اللہ والوں کا فیض صحیح معنی میں نہیں پہنچتا. 4 چیزیں. نمبر 1، ذکر کا اہتمام نہیں کرتے. جو شیخ نے ذکر دیا ہے اول تو کرتے نہیں، کبھی جوش چڑھ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تسبیح 1 تو تھوڑی ہے، آپ زیادہ کر دیں. میرے پاس ایک وہاں سے پاک پتر شریف ہمارے ساتھ ہی ہے، جہاں خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ مدفون ہے، ان کے ایک ملفوظ بھی میں سناتا ہوں کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے قیامت کے دن ان لوگوں کو دیکھ کر جن کو زنجیروں میں باندھ کر لایا جائے گا. محدثین نے ان کی 2 تفسیریں کی ہیں. فرمایا اس میں 1 تو وہ کفار مراد ہیں جو جہاد کے دوران مسلمان قید کر کے لائے اور پھر مسلمانوں کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے، آئے تو وہ قیدی بن کے تھے لیکن جنت میں جانے والے ہو گئے. دوسری شرح محدثین نے یہ کی شروحات بخاری میں، دوسری شرح یہ کی کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن سے اس کے بڑے زبردستی کام کراتے ہیں، چلو بھائی یہ کرو، چلو یہ کرو. حتم اللہ شاہ رلک صاحب رحمت اللہ علیہ غلطی ہو جاتی 50 رکعت پڑھایا کرتے تھے، چلو 50 رکعت پڑھو. نیوٹون میں ہم پڑھتے تھے تو وہاں پر غیر حاضری پر 1 دن کا اعتکاف کرنا اور روزہ رکھنا پڑتا. ایسے اعمال جو بڑے کراتے ہیں، یا کبھی شیخ بھی پیسہ نکلاتا، جاؤ پیسہ نکالو اس دین کے کام کے لیے، تمہارا پیسہ میرے شیخ فرماتے ہم ٹرانسفر کریں گے آخرت کے بینک میں. یہ بھی شیخ کا کام ہے کہ تمہاری نقدی وہاں بھیجے اور اس کے لیے ڈرافٹ بھیجنے کا خرچہ بھی نہ لے، کوئی بینک ایسا نہیں. فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جن سے شیخ زبردستی کام کراتا ہے، جن سے بڑے ماں باپ استاد زبردستی نیکی کراتے ہیں، قیامت کے دن وہ خوش ہوں گے کہ ہم سے زبردستی کرائے گی لیکن وہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن گئی. حضرت خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے کیا شرح کی، فرمایا اس سے اللہ کے عاشق مراد ہیں. فرمایا جب اللہ تعالیٰ جلوہ فروز ہوں گے اور جلال ہوگا لیکن عاشق ہوں گے، جلال کی پرواہ نہ کریں گے اور عرش کے سامنے جمع ہو جائیں گے، کہیں گے ہمیں جنت نہیں جانا، ہم تو آپ کے دیدار نام پر زندہ رہے، آج تو دیدار ہو رہا ہے، آپ غصے ہو ناراض ہو کسی بھی کیفیت میں ہو، ہم تو آپ کا دیدار کریں گے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے. فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو سونے کی زنجیروں میں باندھ کر میرے عاشقوں کو جنت میں لے جاؤ. لیکن جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے جمال کا دیدار ہوگا تو پھر مست ہو جائیں. پہلے جلال میں، کیونکہ مقام جلال ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ایسا اللہ پر جلال اور غضب ہوگا نہ کبھی پہلے آیا ہوگا نہ آئندہ کبھی آئے گا. تو خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ ہمارے قریب ہی ہے. میرے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ میں نے پورے چلہ لگایا ہے حضرت کی درگاہ پر لیکن کوئی چیز نہیں آئی، اور جب سے پاون نگر آنے لگا ہوں تو ماشاءاللہ آپ کچھ محسوس ہونے لگا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا وجہ صاف ظاہر ہے، وہ فیکٹری ہے، یہ ایجنسی ہے اور تم ہو پرچون والے. پرچون کا مال ایجنسی سے ملتا ہے، فیکٹری سے نہیں ملا کرتا. میں کہا ہمارے شیخ نے، ہمارے شیخ خود فرماتے بھاون نگر میں ہماری ایجنسی ہے الحمدللہ. ہمارے شیخ 1998 میں پہلے تشریف لے گئے، پھر سن 2000 میں بہاون نگر تشریف لے گئے الحمدللہ. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، وہاں پر باغ و بہار دیکھی جا سکتی ہے. ہمارے حضرت کا وہ شعر بعد میں مجھے یاد آتا ہے، کرامت ہے تیری تیرے ریندوں میں ایسا کی، جہاں رکھ دے قدم اپنا وہی میں خانہ بن جائے نظر آتا ہے. ایک وہ بہاون نگر تھا، کیونکہ ہمارے والد صاحب نے تو بالکل چھپ کر زندگی بسر کی، اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیا. تو جاتے اللہ والے کیا ہوتے ہیں، آج گھر گھر میں اللہ والے کا کوئی کسی کو مشکل ہوگی دوسرا عام آدمی کہ یار اللہ والے سے دعا کرا یار وہ اللہ والے کے پاس جایا کر عام آدمی کو تلقین کر رہا ہے. یہاں تک رکشے والے ٹیکسیوں والے شیخ کی برکت سے وہ بھی اس کی محبت رکھتے ہیں. اگر کہیں جی ہم نے فلاں جگہ جانا اچھا ہاں جی میں آپ کو لے کر جاؤں گا, کبھی کبھی پیسے بھی نہیں لیتے, میں خانقاہ آپ کو لے کے جاؤں گا. تو میرے دوستو اس نے فرمایا تو چار چیزیں تو میں اور کرا تو وہاں سے ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جی میرے شیخ نے مجھے ذکر دیا میرے پیر صاحب نے, اور وہ ذکر پتا کیسے کر رہا تھا, نہر میں داخل ہو جاؤ رات کو اور ذکر کرتے کرتے پار پھر ذکر کرتے کرتے پار, وہ آر پار ہوتے ہوتے بیچارہ اس کو جن چپڑ گئے. تو میرے پاس آیا جی میرے پیر صاحب نے, میں نے کہا لگتا ہے یہاں نقلی کے پاس چلا گیا یا نسلی کے پاس چلا گیا, کیونکہ پیروں کی تین قسمیں ایک نقلی نسلی اصلی, نقلی نسلی اصلی, نقلی تو پھر نقلی اب سمجھ جائے جن کی خانقاہ میں لکھا ہے اگر تو بغل میں دبا کے مرغا نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا, لکھا ہے خالی آؤ گے تو خالی جاؤ گے. میرے شیخ فرماتے ہیں خالی دل لاؤ گے معرفت سے بھر کے لے جاؤ گے, خالی تو چاہیے لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. میرے شیخ فرماتے غم کا مارا شیخ ہوتا ہے. یہ تو نقلی ہے, بڑے قصے ہیں کیا بتایا آپ کو بھائی. اور دوسرے نسلی ہیں جو بزرگوں کی اولاد ہیں لیکن راستے سے ہٹ گئے, یہ نسلی ہیں. ان کا ہم ان کا اکرام کرتے ہیں, بزرگوں کی نسل ہے لیکن ان کے راستے پر نہیں, اور جب ان کے راستے پر نہیں ہے تو ان سے فائدہ نہیں ملے گا. ہاں بے ادبی نہ کرو. اور ایک اصلی ہیں, اصلی ہیں جن کی خانقاہیں اصلی ہیں جس میں درد دل اور اللہ کا عشق سکھایا جاتا ہے, وہ اصلی ہے. تو خیر وہ آ گیا, خیر میں نے کہا بس تیرا ذکر بند اگر تو نے صحیح ہونا ہے پھر میں تیرا علاج کروں گا. ایک ہفتہ ذکر بند کیا وہ خود ہی ٹھیک ہو گیا. کہا جی میں نے پیر چھوڑ دیا, میں نے پیر بٹا لیا. میں کہا چلو ٹھیک ہے پھر کوئی بات نہیں, لیکن ایسے پیر بٹانے نہیں چاہیے. اگر اصلی مل جائے, اصلی مل جائے جس میں پانچ شرطیں پائی جائیں تو پھر زندگی بھر غلام بن کر رہو. پہلی شرط عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہو, بدعات کا کھوگر نہ ہو, عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہو. نمبر دو سنت کا پابند ہو. نمبر تین کسی اللہ والے کے زیر تربیت رہ کر مربع بنا ہو. نمبر چار اللہ والوں سے اس کو اجازت ہو. نمبر پانچ تمہارا دل بھی اس کے ساتھ لگ جائے. اگر چار ہیں اہل حق میں سے لیکن دل نہیں لگ رہا, مناسبت نہیں ہے, جس کو میرے شیخ فرماتے ہیں روحانی بلڈ گروپ. لیکن پنجاب کے لوگ کتنے سادہ ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کہا روحانی بلڈ گروپ کا کہہ دیا, بھی روحانی بلڈ گروپ بھی ہونا چاہیے. تو ایک آدمی آیا حضرت میں نے آپ سے بیعت ہونا ہے, آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ سادہ بچار. میں کہ تو نے کیا کرنے گا جی, آپ نے رات کہا تھا نا بلڈ گروپ بھی ایک ہونا چاہیے, تو میں اپنا تو کہا میرا تو فلانا ہے, آپ کا کون سا ہے؟ میں کہا ظالم جو تیرا ہے وہی میرا, چل بیٹھ ہو جا. یہی دلیل ہے مناسبت کی اور کیا ہے. بتایا تو بیچارہ بھاگا پھرتا ہے بلڈ گروپ لینے کے لیے. اسی کو میرے شیخ نے فرمایا آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, عمر بھر ناؤں پہ بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. جب دل لگ جائے, میرے شیخ نے فرمایا, حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے خدا کی قسم ایمان کے بعد اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, کیسا شیخ مل جائے اہل حق میں سے تیرا دل لگ جائے, اب اس کا غلام بن جا, تیرا ایمان استدلالی, تیرا ایمان حالی, تیرا تولی, تیرا حالی اور ذوقی ایمان بن جائے گا اور ایمان کامل ہو جائے گا. اب اس کو در کو کبھی نہ چھوڑنا. چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. یہی کہتے ہیں وحدت مطلب. اب اس کے ساتھ چلو, اس کی اطلاع دو, اس کی اتباع کرو, ان اعتقاد رکھو اور انقیاد مردہ بدست زندہ ہو جاؤ. تو میرے دوستوں پہلی چیز ذکر کا اہتمام, کیونکہ ذکر سے دل زندہ ہوگا اور زندہ دل شیخ کے فیض کو کھینچتا ہے جس طرح زندہ بچہ ماں کے پستان سے دودھ کو کھینچتا ہے. اگر بچہ مردہ ہو ماں پلانا بھی چاہے تو بچہ نہیں پی سکے گا. دل زندہ ہوگا شیخ بھی تیار ہوگا, ہے محکش بھی ہے تلے ہوئے, ساقی بھی بے قرار ہے, پھر کس کا انتظار ہے؟ لیکن جب ذکر نہیں کرتا دل مردہ ہوتا ہے. شیخ کا فیض نہیں, کہ مجھے فائدہ نہیں ہو رہا شیخ سے, کچھ محسوس نہیں ہو رہا جی, مردے کو کیا ہوگا؟ ذکر کرو, جو شیخ بتایا اتنا کرو, تھوڑا نہ سمجھو, وہ تھوڑا بھی بہت ہے. یاد رکھو ذکر جو بھی شیخ دیتا ہے اس کے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, کہ اس کی مثال گولی کے اگلے مسالے کی طرح ہے اور شیخ کی اجازت انوارات پیچھے بارود کی طرح ہے اور گولی بارود کی طاقت پر کام کرتی ہے. اگر شیخ نے صرف ایک بار پڑھنے کے لیے کوئی لفظ دے دیا, اس کو ایک بار پڑھ لو, خدا کی قسم وہ دوسروں کی ہزاروں تسبیحوں سے زیادہ کام کرے گا, کیونکہ پیچھے شیخ کی روحانیت ہوگی. ہم نے تجربہ کیا, شیخ نے ہماری علمی مصروفیت دیکھ کر یا دوسری, فرمایا تین بار یہ پڑھ لیا کرو, سات بار یہ پڑھ لیا کرو, خدا کی قسم ایسے لگا جیسے لاکھ بار پڑھ لیا. یہ کیوں دیکھتا ہے کہ آگے کیا ہے, یہ دیکھ پیچھے سے کہنے والا کون ہے. پہلی بات. نمبر دو, جب سالک گناہ کرتا ہے فیض بند ہو جاتا ہے, کیونکہ گناہ کرنے سے دل کا برتن گندا ہو جاتا ہے اور گندے برتن میں ساقی کبھی نہیں ڈالتا. گناہ کرتا ہے, چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے, پیر صاحب کو کیا پتا. یا تو ایسا اعتقاد ہے کہ جی پیر صاحب کو ہر بات پتا ہے, استغفر اللہ, یا یہ کہ پیر صاحب کو کیا پتا. نہیں بھائی, اللہ بتانا چاہے تو پتا بھی چل جاتا ہے. میرے شیخ نے خود ہمیں فرمایا, اگر کوئی کسی عورت کا عاشق ہو اس کے چہرے پر اس کی شرمگاہ کا مجھے اثر نظر آتا ہے. خود میں نہیں سنا. گناہ کرتا ہے جب سالک مرید فیض بند, کیونکہ برتن خراب ہو گیا. نمبر تین, شیخ سے بدگمانی کرتا ہے. بدگمانی آسٹریلیا والوں کو تو میں نے یوں سمجھائی کہ جیسے تم میری دعوت کر رہے ہو, تم مجھے ملو اور میں تمہیں چائے نہ پلاؤں. لو جی, ہم نے تو اتنی اعلیٰ دعوت کی تھی, ہرن کا گوشت بھی کھلایا اور ہمیں چائے بھی نہیں پلائی. شیخ سے بدگمانی کرتا ہے. آج یہ مرض عام ہو چکا ہے اللہ والوں سے بدگمانی کرنے کا, بیٹھے بیٹھے قیافے لگاتے رہتے ہیں. او جی ایسے یوں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے. بدگمانی بہت خطرناک مرض ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ حضرت عبید اللہ احرار کی خدمت میں گئے تھے اور جب دیکھا کہ ان کے پاس اتنی دنیا اور وہ دنیا اپنی دنیا داری کا کام کر رہے بیٹھے ہوئے جمع تفریق, تو بدگمانی کی دل میں آیا. ایک مصرہ کہا, نہ مردانند کے دنیا دوست دارد, یہ مرد نہیں اللہ کے راستے کا کہ دنیا کو دوست رکھتا ہے. اور چلے گئے اٹھ کر مجلس سے. رات کو خواب دیکھا, میدان معاشر ہے, کسی آدمی نے 100 روپیہ لینا تھا شیخ سادی سے اور گریبان پکڑا ہوا ہے شیخ سادی کا, مولوی صاحب میرے پیسے دے ورنہ اپنی نیکیاں میرے نام میں لکھوا. بہت پریشان کہ 100 کے بدلے میں تو ساری نیکیاں لے جائے گا. تو اتنے دیر میں آواز آئی, اللہ کے ولی کی سواری آ رہی, ہٹو بچو. دیکھا فرشتوں کی جماعت آگے ہے, عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ نقش بندی, وہ گھوڑے بگی پر بیٹھے ہیں. ارد گرد فرشتے جب گزرے, فرمایا بھائی یہ تو ہمارے مہمان ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں گربان پکڑا ہے؟ کہا جی ہمارے پیسے انہوں نے دینے, میں آپ جو ہے دنیا میں نہیں دی یہاں لوں گا. فرمایا آؤ, ہمارے بہت پیسے آخرت کے بینک میں جمع ہیں, ہم تمہارا حساب برابر کرتے ہیں, ہمارے مہمان کو چھوڑ دو. صبح اٹھے, اپنے بدگمانی پر توبہ کی, شیخ کی خدمت میں آئے, کہا حضرت مجھے معاف کر دیجئے, میں نے بدگمانی کی تھی. فرمایا کیا شعر کہا تھا ہمارے بارے میں, ذرا سنا دیجیے. شعر سنا دیجیے. کہا حضرت زبان ساتھ نہیں دیتی. فرمایا ہمارا حکم ہے. تو کہا کہ نہ مردانند کے دنیا دوست دارد, کہ یہ مرد نہیں اللہ کے راستے دنیا کو دوست رکھتے ہیں. فرمایا دوسرا مصرع میں کہتا ہوں, بلے دارد برائے دوست دارد, رکھتے بھی ہیں تو دوست کی خاطر رکھتے ہیں. بلے دارد برائے دوست دارد, بدگمانی. حضرت مشاور اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, بدگمانی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے برتن ہو اور اوپر سے پانی ٹیپ واٹر ٹوٹی کا پانی آ رہا ہو اور بیچ میں مٹی کا تم ڈھیلا رکھ دو, پانی مٹی کے ڈھیلے پر گرے گا اور پھر برتن میں آ کر وہ گدلا ہو جائے گا تو تم کہو گے پانی گدلا ہے, تو یہ ٹیپ واٹر کا یہ ٹینکی کا قصور نہیں ہے, اس ڈھیلے کا قصور ہے. اسی طرح بدگمانی کرنے والا اپنے شیخ کے ساتھ, اس کو جو شیخ کا فیض آتا ہے بدگمانی کی وجہ سے گدلا ہو جاتا ہے, پھر کہتا ہے کہ شیخ کا فیض مجھے نہیں مل رہا. حضرت کی ملمت خان نے فرمایا دو آدمیوں کو بدگمانی نہیں ہوتی, سن لو, اور دو میں سے تم ایک بن جاؤ. ایک اور جو بہت بڑا عالم ہو جس کی شریعت کی ہر باریک حکم پر بھی نظر ہے وہ بدگمان نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اللہ والوں کے عمل کو سمجھتا ہے کہ شریعت کے کون سی رخصت پر یا کون سی شک پر عمل کر رہے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے, وہ بدگمانی نہیں کرتے. میں مثال دیتا ہوں, مثال آپ نے مسا سیکھا, جناب یوں کر کے پیچھے کر لے پیچھے سے آگے کر لے, اب آپ کا شیخ مسا کر رہا ہے, سر کے اندر ہاتھ رکھ کے نیچے لاتا ہے, پگڑی پکڑی ہوئی ہے, پھر پیچھے لے جاتا ہے, پھر دائیں بائیں لے جاتا ہے, تو بولو جی سنت کے مطابق تو شیخ مسا بھی نہیں کرتے, اب تمہیں کیا پتا رسول اللہ نے یہ طریقہ بھی بتایا ہے, جا کے پڑھ لو. اب آپ کے سامنے بات نہیں ہے تو آپ بدگمانی کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے الف با پڑھی ہے تو اب جو ہے پرائمری پاس جو ہے وہ تو میٹرک والے میں بدگمانی کرے گا, ہم نے تو یہ پڑھی نہیں تو وہ کہہ نہیں سکتا. یہی تو ہمارے بزرگوں کا وہ ہے کہ بعد میں آنے والے پہلے والوں کو اپنے ترازو پر نہیں توڑ سکتے. ہمارے بزرگوں کا مسلک اور مذہب ہے, چاہے صحابہ اکرام کو اپنے ترازو پر توڑنا شروع کر دے, انبیاء السلام کو توڑنا شروع کر دے, اس کو کیا تمہارا ترازو اس قابل کب ہے کہ ان کو توڑ سکے. ہاں وہ تمہیں تولیں گے, تم نہیں تول سکتے. اس کی مثال ایسی ہی ہے, ایک آدمی اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے, میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے بچاتا ہے کہ نہیں. تم اللہ کے امتحان لیتے ہو, تم نہیں لے سکتے, اللہ تمہارا امتحان لے گا, تم تو اپنے استاد کا امتحان نہیں لے سکتے. لے سکتے ہو ڈنڈا لے گا کم بخت آ صحیح سے, میرا امتحان لیتا دو چار لگائے گا مولا بخش سیدھا ہو جائے. تو اللہ کے امتحان بندے لیتے, دیکھتے ہیں جی اللہ مجھے بچاتا ہے کہ نہیں. تم اللہ تعالیٰ کا امتحان لیتے ہو, اللہ ہمارا لیے بلوا تم اللہ امتحان لیں گے. چوتھی چیز شیخ کو ایزا پہنچانا اپنے عمل سے اپنے قول سے شیخ کے دل کو دکھانا. بعض بے وقوف یہ کام بھی کرتے ہیں. حکیم الامت خان نے لکھا کہ نہ صرف دنیا برباد ہوئی, ایمان سے بھی چلے گئے, ایمان سے بھی چلے گئے جن اللہ والوں کا دل دکھایا ہے. کیونکہ دو ہی ایسے کام ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے فرمایا, دو کام, ایک قرآن میں ایک حدیث میں. قرآن مجید میں سود کا مسئلہ کہ جو سود لے گا فاضلوں سے حرمی من اللہ و رسولی, اللہ رسول سے جنگ مول لے رہا ہے, اور دوسرا من آدانی ولی فتر آزم تو بالحرب, جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کو جنگ کی دعوت دیتا ہوں. یہ دو کام ایسے ہیں اور کسی کام پر نہیں فرمایا. بس اگر ان چار کاموں سے بچ جاتا ہے, ذکر کا اہتمام کرتا ہے, گناہ سے بچنے کا مجاہدہ کرتا ہے, شیخ سے بدگمانی نہیں کرتا. چاہا میں عرض کر رہا تھا یا بڑا عالم ہو یا عاشق ہو, حضرت نے فرمایا کہ مرمت نے عاشق ہو, عاشق کو کبھی بدگمانی نہیں ہوتی کیونکہ اس کو محبوب کا ہر کام اچھا لگتا ہے. کہتا ہے یہ بھی اچھا ہے. عاشق کو کبھی, تو حضرت نے فرمایا عالم تو بن نہیں سکتے, عاشق ہی بن جاؤ. تو بھائی عالم بن نہیں سکتے, کیا بن جاؤ؟ عاشق بن جاؤ. بس جب یہ چار کام کرو گے میرے دوستو, پھر دیکھیے صحبت آپ کو کیا رب, آپ کا دل بتائے گا, خود کہیں گے یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. تو دل بتائے گا. بس اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین.